السلام علیکم. اذان دے دیں.
اللہ اکبر.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سورة الأنعام آيات 115 آيات 115-118 إن آيات کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بطور حکم رجوع کر سکتا ہوں پسند کر سکتا ہوں کہ خدا کے سوا میرا فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہو حالانکہ وہی ہے جس نے ایک کھلی کھلی کتاب کو تم پر نہ تمہارے لیے نازل فرمایا ہے اور وہ جو لوگ جن کی خاطر یہ کتاب اتاری گئی ہے جو اس کے مستحق ہیں خوب جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب الرب تیرے رب یعنی محمد کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی ہے فلا تکونن من الممترین پس اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو تمت کلمت رب کا و تمت کلمت رب کا صدقا و عدلا سچائی اور انصاف کے لحاظ سے تیرے رب کا کلام درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے تمت اس پر بات ختم ہو گئی لا مبدل لکلمات اور ان کلمات کو کوئی تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور کبھی تبدیل نہیں ہوں گے اور اللہ بہت دیکھنے والا اور بہت جاننے والا ہے جہاں تک اکثریت کا تعلق ہے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اگر تو زمین میں اکثریت رکھنے والوں کی پیروی کرے گا تو یقیناً وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے وہ تو زن کے سوا اور کسی بات کی پیروی نہیں کرتے توہمات کے پیروکار ہیں और महज अटकल पच्चू की बातें करने वाले लोग हैं। हाँ, तेरा रब यानी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा रब वही है जो सबसे ज़्यादा जानने वाला है कि कौन उसके रास्ते से गुमराह है, और वही है जो सबसे ज़्यादा जानने वाला है कि कौन हदायत याफ्ता है। कुरान करीम की इन आयात में भी और बहुत सी आयात में भी ये बात बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है कि जहाँ तक हक़ व बातिल की तमीज़ का ताल्लुक़ है और सच और झूठ के फ़ैसले का ताल्लुक़ है, अददी अक्सरियत कोई भी हैसियत नहीं रखती, बल्कि बसा औक़ात अददी अक्सरियत ग़लती पर होती है। और बेशतर तौर पर यही देखने में आया है कि अगर अक्सरियत की पैरवी की जाए तो इंसान गुमराह हो जाता है, और महज अददी अक्सरियत की बिना पर किसी चीज़ को हक़ तस्लीम कर लेना एक बहुत बड़ी ग़लती है। हक़ को बातिल की तमीज़ के और ज़राए हैं, मगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो मुबैना किरदार से अभी शाया हुआ है उसमें सबसे आखिरी बात बड़े फ़ख्र के साथ जो पेश की गई है वो यही अददी अक्सरियत का ढोल है जो पीटा गया है, और तमाम दुनिया में बड़े फ़ख्र के साथ इस बात को उछाला गया है कि जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ तो हमारी अददी अक्सरियत थी, अवाम की अक्सरियत, कौमी असम्बली की अक्सरियत, बल्कि अक्सरियत ही नहीं उनका इजमा हो चुका था इनके ख़िलाफ़, और 100 साल का ये मसला अटका हुआ, ये कौमी असम्बली ने बिलइत्तेफाक तय किया, इसलिए इसके बाद किसी और दलील की ज़रूरत ही नहीं रहती इनके झूठे होने के लिए। हालांकि अमरे वाक़या ये है कि किसी बात पर उलमा का या अवाम का इत्तेफाक़ हरगिज़ वो सवाद आज़म नहीं कहला सकता जिस सवाद आज़म का हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया है, और तमाम चोटी के उलमा गुज़श्ता बुज़ुर्गान हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू रज़ी अल्लाह अन्हु से शुरू होकर इस वक्त तक के उलमा इस बारे में खुलम खुला इस बात का इजहार फरमा चुके हैं कि जहाँ तक हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाद आज़म का ताल्लुक़ है उसका ये माना गलत है कि अगर भारी अक्सरियत उलमा की या अवाम की एक तरफ हो जाए तो वो सवाद आज़म है और जिस बात के हक़ में वो हों वो दुरुस्त होगी। इसके बरक्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया कि अगर तू अकेला है हक़ के ऊपर तो तू ही है जो सच पैरवी के लायक है, बाकी सब अक्सरियत जो हैरत करने के लायक है। हज़रत इमाम राज़ी, हज़रत इमाम इबन तैमिया, हज़रत इमाम क़य्यम, इमाम राज़ी, कसरत से ऐसे उलमा हैं जो मुसल्लमा उलमा हैं, और वो इस सवाल को एक के बाद दूसरा उठाते चले जाते हैं और वाज़े करते चले जाते हैं कि हक़ की पहचान में अददी अक्सरियत को कोई हैसियत हासिल नहीं, और खुलकर ये लिखते चले जाते हैं कि एक भी तू अगर हो और हक पर हो तो तू ही है जो सवाद आज़म कहलाने का मुस्तहिक है, बाकी कोई सवाद आज़म नहीं है। इसके बावजूद इनका ये ढिलोरा पीटना कि चूंकि अददी अक्सरियत हासिल है हमें और जमात अहमदिया एक मामूली अकलियत है, इसलिए एक अज़ीमुश्शान इजमा हो गया है जिसे कोई इस्लामी सनद हासिल है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इस सिलसिले में चूँकि हवाले बहुत ज़्यादा थे वो मैंने फ़िलहाल छोड़ दिए हैं, चंद हवाले बाद में मैं आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस कौमी असम्बली की अक्सरियत पर ये नाज़ा हैं, जिस कौमी असम्बली के फ़ैसला को शरी सनद के तौर पर पेश किया जा रहा है, उस कौमी असम्बली के मुतलिक भी एक वाइट पेपर शाया हो चुका है, اس قومی اسمبلی کے متعلق بھی ایک سفید کاغذ انہوں نے شائع کیا تھا, اور اس قومی اسمبلی کی اکثریت کے متعلق ان کی کیا رائے ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یعنی شریعت کی بنیاد جس قومی اسمبلی کے اتفاق کو قرار دیا جا رہا ہے اس کا اپنا کیا حال تھا, وہ ان کے وائٹ پیپر میں ان کی داستان پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ تین حصوں میں منقسم ہے. پہلا حصہ تو یعنی میں اس کو ان کی مضمون کے لحاظ سے تین حصوں میں منقسم کرتا ہوں. پہلا حصہ ہے خاص بھٹو صاحب اور ان کے چیدہ چیدہ وزراء کے متعلق, اور نام بنام ان کے کردار, ان کی اسلامی حیثیت, ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کا تذکرہ چھیڑا گیا ہے. نہایت ہی بھیانک داستان ہے جن کے سر اتنا عظیم الشان سیرا باندھا جانا تھا. ان کی اپنی اسلامی حالت کو جس طرح اسی حکومت نے جس نے ہمارے خلاف وائٹ پیپر شائع کیا ہے کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے, وہ تو تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتا. بعض ایسی باتیں ہیں کہ پڑھتے پڑھتے شرم آنے لگتی ہے. بعض کے اکثر ایسی باتیں ہیں, لیکن بہرحال چند نمونے مجھے آپ کے سامنے مجبوراً پیش کرنے پڑیں گے. جہاں تک نام بنام تعلق ہے باتوں کا, اس کی تفصیل میں نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ بہت سے لوگ ان میں سے زندہ موجود ہیں, اور ان کے متعلق اگر نام بنام میں ان باتوں کو شہرت دوں تو گویا میں خود بھی سوت کرنے والا بن جاؤں گا. اور اصولی طور پر مجھے اس طریق سے ان کے اختلاف ہے. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی حکومت دنیا میں اپنے شہریوں کے متعلق کردار کشی کرے کسی معنی میں بھی. اگر ان لوگوں میں شرافت ہوتی, انسانیت ہوتی, یعنی موجودہ حکومت میں, تو ان کا کام یہ تھا کہ جو مجرم ثابت ہوتے ہیں ان کے متعلق عدالتی چارہ جوئی کرتے, عدالتی چارہ جوئی کرتے, کھلی عدالتوں میں ان پر مقدمے چلتے, اور پھر عدالت کے جو فیصلے ہوتے وہ دنیا کے سامنے پیش کیے جا سکتے تھے, وہ بھی اگرچہ بعض اوقات دباؤ کے تابع. عدالتی فیصلے بھی اپنی حیثیت کھو دیا کرتے ہیں, لیکن بہرحال کوئی ایک شکل تھی جو مہذب دنیا کو کسی نہ کسی رنگ میں قابل قبول ہو سکتی تھی. مگر حکومت پر قابض لوگ اپنے شہریوں کے اوپر مقدمے چلانے کی بجائے ان کی کردار کشی شروع کر دیں اور ان کے متعلق نہایت گندے الزامات لگانے شروع کر دیں, اس بات کا میں تو قائل نہیں ہوں. اس لیے ان کی تفصیل نام بنام میں نہیں پڑھ سکتا, لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فہرست میں بھٹو صاحب کے علاوہ مولانا کوثر نیازی صاحب, حج ویلفیئر فنڈ اور اوقاف فنڈ اور مذہبی امور کے وزیر پیش ہیں, سر فہرست ہیں. پھر ممتاز بھٹو صاحب ہیں, بھٹو صاحب کے کزن وہ بھی زندہ موجود ہیں. پھر غلام مصطفیٰ صاحب کھر, یہ بھی اس فہرست میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. پھر صادق حسین صاحب قریشی, ان کا نام بھی خاص نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے. پھر نصر اللہ خان صاحب کٹک ہیں. پھر عبد الوحید صاحب کٹپر ہیں. پھر جام صادق علی صاحب ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام لکھ کر ان کے متعلق نہایت بھیانک الزامات لگائے گئے ہیں, اور وہ جو جائز طریق ہے جب تم حکومت پہ قابض ہو تمہارا حق ہے کہ تم مقدمے کرو اور عدالت میں جاؤ اور پھر عدالت کے فیصلوں کے مطابق کاروائی کرو, یہ تو ان لوگوں کا کام ہے الزام تراشیاں جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی, اور جو حکومت پر قابض نہیں ہوتے بے اختیار ہوتے ہیں, دل کے غصے نکالتے ہیں الزام تانے مینے دے کر. حکومتوں کے کام یہ نہیں ہے. حکومتوں کو تو وقار کے ساتھ باقاعدہ عدالتوں میں جانا چاہیے تھا اور پھر عدالت کے فیصلے کے مطابق عمل درآمد کروانا چاہیے تھا. مگر بہرحال جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے, یہ کامل طور پر یقین رکھتی ہے کہ یہ انتہائی گندے کردار اور بھیانک کردار کے لوگ تھے اور ان کو اسلام کی نمائندگی کا کوئی حق حاصل نہیں تھا. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے جو بھاری اکثریت رکھتی تھی قومی اسمبلی میں, نام لیے بغیر پارٹی کے وزراء, صوبائی وزراء, مرکزی وزراء, اسمبلیوں کے ممبران, قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں کے ممبران کے متعلق نام لیے بغیر جو خاکے کھینچے گئے ہیں وہ ذرا سننے سے تعلق رکھتے ہیں. چونکہ نام کسی کا نہیں لیا گیا اس لیے میں اس بارے میں زیادہ جھجھک محسوس نہیں کرتا کہ آپ کو سنا دوں. اگر یہ الزامات ایسے ہیں کہ اسلامی شریعت کے مطابق ان الزام لگانے والوں اور ان کی تشہیر کرنے والوں کو کم سے کم 80 کوڑے کی سزا ملنی چاہیے تھی, کیونکہ اگر اسلامی شریعت کا دعویٰ کر کے اسلامی شریعت کی حمایت کا دعویٰ کرتی ہے یہ حکومت, تو اسلامی قانون دوسروں پر نافذ کرنے سے پہلے اپنے اوپر تو نافذ کرے. واضح طور پر اگر کسی شخص کے متعلق اسلامی حکومت میں وہ الزامات عائد کیے جائیں جن کا ذکر بعض کا ملتا ہے یہاں, تو اور ان کو باقاعدہ عدالت میں چار چار گواہوں کے ساتھ پیش نہ کیا جائے, تو اسلامی حکومت کے تابع تو 80 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے. لیکن بہرحال ان کے نزدیک ان کی مذہبی حیثیت یہ ہے, لکھتے ہیں, شراب اور شباب کے رسیاں ہیں اور ان اطلاعات کے مطابق, ایک نہایت گندا لفظ ہے, اس کی لعنت میں بھی مبتلا ہیں. وفد کے ساتھ واپس آتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے وسکی کی دو بوتلیں طلب کیں, اور جب ایئر ہوسٹس نے بوتلیں فراہم کر دیں تو اس نے ایئر ہوسٹس پر دست درازی کی کوشش کی لیکن انہیں جھڑک دیا گیا, وغیرہ وغیرہ. یہ ہے اس قومی اسمبلی کا حال, ان کے بڑے بڑے چوٹی کے رہنماؤں کا حال جنہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف غیر مسلم ہونے کا فتویٰ دیا ہے, اور جس فتوے کو یہ فخر کے ساتھ آج دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پھر ایک صاحب کا ڈیش ڈیش ڈال کے نام لکھے بغیر بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر 1970 کے انتخابات کے بعد دولت حاصل کی ہے, ان کا خاص معتمد ایک خطرناک سمگلر ہے. پھر ایک صاحب کے متعلق فرماتے ہیں, اپنی نوجوانی کے دور سے ہی آزادانہ جنسی تعلقات ان کے کردار کے آئینہ دار ہیں, وہ جنسی اجنبی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں, بڑی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ شادیاں کرتے اور بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور انہیں بازار حسن کی زینت بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اندازہ کریں ایک حکومت کی طرف سے ایک وائٹ پیپر شائع ہو رہا ہو اور اپنے شہریوں کی کردار کشی میں اس قدر بے حیائی سے کام لیا گیا ہو, اور متعلقہ بیویوں کو متعلق یہ پاکستان کی خواتین کے متعلق یہ الفاظ کہ ان کو بازار حسن کی زینت بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, انتہائی گندے اور بھیانک الزامات ہیں. اور یقیناً اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کے ذمہ دار افراد کو 80 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے. لیکن قطع نظر اس کے حقیقتیں کیا ہیں, جب تک ان کا یہ ایمان نہ ہوتا اس وقت تک یہ لکھ نہیں سکتے تھے. بے وجہ ماننے ہیں باتیں یا کوئی باتیں ان کے لیے میں ہمیں سے بحث نہیں. جن اسمبلی کے ممبروں پر یہ آج فخر کر رہے ہیں کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا اور 100 مسئلہ حل کیا, اور بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم باقی کیا رہ جاتا ہے, 100% جمعیت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا. ان کی اپنی اسلامی حیثیت سن لیجئے. پھر آگے قاتل بھی ہیں اس میں, تشدد کے ذریعے فلاں شخص کا قتل کے معاملے کو رفع, قاتلوں کی حمایت کرنے والے بھی ہیں اور قاتل بھی ہیں. ایک صاحب تو قتل کرنے والوں کو تشدد کے ذریعے مدد دیتے اور ان کے معاملات کو رفع دفع کرواتے ہیں. پھر پستول اور دیگر اسلحہ جات کے لائسنس ناجائز طور پر جاری کروانے والے اپنی عدالتیں لگا کر غریبوں کے مال لوٹنے والے, بیواؤں اور یتیموں کا مال کھا جانے والے, صنعت کاروں سے بھاری رقوم جمع کر کے ٹھیکے داروں سے بھاری رقوم جمع کر کے ان کے کام کروانے والے, شرابی مجرمانہ ذہنیت کے حامل, رساگیر بحری قزاق, یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ پیپلز پارٹی کی اکثریت کی تصویر ہے جو سو کال وائٹ پیپر میں کھینچی گئی ہے. और जहाँ तक अपोजिशन के मेंबर हैं, ख्याल हो सकता है कि वो बच गए होंगे, लेकिन ये इस हुकूमत का ख्याल ये है कि अपोजिशन के मेंबर भी इसी तरह गंदे थे। जिस तरह हुकूमत के मेंबर गंदे थे, उसी तरह अपोजिशन के मेंबर भी गंदे थे। उनके मुतलिक चंद इक्तबासात सुनिए, उनकी क्या कैफियत थी। लिखते हैं, शेखी और लाफजनी का नमूना पेश कर रहे हैं कि अपोजिशन किस किस्म की थी। फरमाते हैं, शेखी और लाफजनी का रसिया खुद को पाकिस्तान में वजीर आजम की टक्कर का वाहिद लीडर समझता है। इंतहाई बेअसूल और बेजमीर शख्स है। बदकिस्मती से हमारी अवामी जिंदगी में लायक फायक लोगों की किल्लत की वजह से वो कौमी सतह पर अपनी अहलियत से ज्यादा अहमियत हासिल कर गया है। अक्सरियत का वो हाल है और अकलियत का ये हाल है। इस कदर कहतुर रिजाल है कि अक्सरियत तो गंदी थी ही, अकलियत में भी शरफा नजर नहीं आ रहे इस हुकूमत को। और चूंकि कहतुर रिजाल है, शरफा की किल्लत है, इसलिए इस किस्म के गंदे और अवबाश लोग कौमी जिंदगी में उभर आए हैं। आगे एक नमूना पेश करके लिखते हैं कि उसकी बागियाना तुंदखू और हिजानी तबीयत के लिए किसी की तरफ से तहक्कुम और इख्तियार आफरीनी ताजियाना साबित होती है और ख़तरे का निशान बन जाती है। वो बदकारी और नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ामात में मुलव्वस है। बातें गर्जी के मुतज़ाद बातें, गलत बयानियाँ, गड़े मुर्दे उखाड़ना और हज़ार किस्म के अयूब, ये अपोजिशन के एक मेंबर में पाए जाते हैं। एक और का हाल लिखते हैं, माली लिहाज से कमज़ोर, लालची, बदहाल, शेखी खुर्दा, सस्ती शोर की तरफ रागिब, मुबैना तौर पर आगे डैश डैश गोया के फलां शख्स है, फलां मुइन शख्सियत है के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर रखते हैं। हैरत होती है सोच के कि किसी आम मौलवी की ज़ुबान नहीं है। मौलवी तो इस किस्म की बातें करते रहते हैं, ये हुकूमत के नुमाइंदों की ज़ुबान है। हुकूमत की तरफ से उसकी मोहर के साथ शाया शुदा वाइट पेपर है। इससे आप अंदाज़ा करें कि इनके वाइट पेपर्स की क्या हैसियत है, इनके अपने अखलाक क्या हैं, इनके नापने के पैमाने क्या हैं, शरीयत को क्या समझते हैं, किस किस्म के गंदे खेल खेलते हैं शरीयत से, और फिर जिनको ये समझते हैं और इस यकीन के साथ समझते हैं कि सारी दुनिया में उनकी शोहरत कर रहे हैं, उनके फैसले पर फख्र कर रहे हैं कि उनको खुदा ताला ने तौफीक अता फरमाई कि 100 साल मसला हल कर दिया इन लोगों ने, शरीयत का एक अजीम शान मार्का मारा जो बड़े बड़े उलमा से हल नहीं हो सकता। एक साथ के मुतल लिखते हैं, अपोजिशन के सिलसिले में ख्याल है कि उसने मामूली बातों पर बहुत से कत्ल किए हैं। फिर परमिट मोतमदों के जरिए परमिट हासिल करने वाले, एजेंसियां दिलवाने वाले, स्मगलिंग करने और कराने वाले, कस्टम हुकाम के साथ मुलव्वस, और उन कस्टम हुकाम के खिलाफ भी फिर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुबैना तौर पर औरतों के रसिये, इस कदर कसरत के साथ ये गंदे इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि हैरत होती है। यानी एक मुल्क को हया चाहिए, अपनी कौमी असम्बली जो तमाम मुल्क की नुमाइंदा हो, अगर उसका ये हाल हो और सारी दुनिया में मुश्तर किया जा रहा हो, मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जमे करा कर शाया करवाया जा रहा हो, तो उस मुल्क का क्या रह जाता है बाकी। ये इस हुकूमत का किरदार है जो मौजूदा हुकूमत है, और फख्र के साथ आज इन लोगों के फैसले को पेश कर रही है दुनिया के सामने और भूल गई है कि कल हमने इनके बारे में भी एक वाइट पेपर शाया किया था। फिर गैर मुल्कों से रवाबित रखने वाले तकरीबी सरगर्मियों में मुल्क के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस लोग हैं, मौका परस्त, शराबी, फलां फलां। ये है हाल इनकी उस कौमी जमीयत का और अक्सरियत का जिसके हुकूमत के मेंबरान भी इस रंग के लोग थे जिसका मैंने बयान किया है, और उसके उनके मुखालिफीन अपोजिशन के लोग भी उसी रंग के लोग थे। एक ही थैली के चटे बटे थे ये, और उस थैली का नाम इन्होंने शरीयत का इज्तिमा रख दिया। उम्मत मुस्लिमा का अजीम शान इज्तिमा और सवाद आज़म उसका नाम रखा है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हया आनी चाहिए। अगर ये सब कुछ दुरुस्त था या गलत था, जिनके मुतलिक ये इल्ज़ाम लगा चुके थे, ان کے متعلق ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے حیا آنی چاہیے تھی، ان کو غیرت آنی چاہیے تھی، حضرت امام بخاری سے سبق سیکھا ہوتا ہے انہوں نے، مگر اخلاق اور غیرت کے سبق تو کبھی پڑھے نہیں ان لوگوں نے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ بھاری رقم اشرفیوں کی صورت میں ایک تھیلی کی لے کے جا رہے تھے ایک کشتی پہ سوار، تو کسی شخص کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں، وہ سراغ لگاتا ہوا پیچھا کر رہا تھا جب وہ کشتی میں بیٹھے تو اس نے اچانک بیچ میں پہنچ کر شور مچا دیا کہ میری تو اشرفیوں کی تھیلی چوری ہو گئی اور اس میں اتنی اشرفیاں موجود ہیں۔ خیر جو بھی اس کا کشتی کا سردار تھا اس نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ تلاشی ہوئی تو کسی کے پاس سے ویسی اشرفیوں کی تھیلی نہ نکلی، حضرت امام بخاری کے پاس سے بھی نہیں نکلی۔ وہ شخص یقین رکھتا تھا کہ ان کے پاس تھی، اس لیے اس نے بڑے تعجب سے بعد میں علیحدہ ہو کر کہا کہ تھا تو یہ جھوٹا الزام، مجھے پتا ہے، لیکن وہ گئی کہاں مجھے یہ تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو وہ غرق کر دی تھی۔ کیوں غرق کر دی تھی؟ اس لیے غرق کر دی تھی کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا محافظ ہوں، میں یہ بھی نہیں پسند کرتا تھا کہ میری ذات پہ ایک دفعہ بھی الزام لگ جائے کہ اس نے خود کوئی بددیانتی کی تھی۔ اتنے عظیم آقا، اتنے عظیم امین کے اقوال کا محافظ ہو اور داغدار ہو جائے، میں تو ہرگز یہ پسند نہیں کرتا تھا، اشرفیوں کی میرے سامنے کیا حیثیت۔ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے اور شاخ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے، کوڑی کی بھی پرواہ نہیں انہوں نے کی، وہ ساری کمائی جو پتہ نہیں کتنے وقت کی کمائی تھی، محنت کی، اپنے ہاتھ سے ڈبو دی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور آپ کی حدیثوں پر حرف نہیں آنے دیا کہ آپ کے غلام کے کردار پر کوئی انگلی رکھ سکے۔ اور ان کا حال دیکھیں، اتنے گندے، اتنے بھیانک الزام یقین کے ساتھ شائع کر کے ساری دنیا میں مشتہر کر رہے ہیں کہ یہ ساری اسمبلی تھی جس کے منہ اس قدر کالے تھے، اتنے گندے تھے کہ دنیا کی دوسری اسمبلیوں میں اگر اس سے سواں حصہ بھی الزام لگ جائے تو وہ لوگ مستعفی ہو جایا کرتے ہیں۔ واٹر گیٹ کا قصہ کیا ہے اس کے سامنے؟ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ساری دنیا میں شور پڑ گیا تھا کہ جاسوسی کروائی ہے فلاں شخص کی حکومت میں رہتے ہوئے اور اس کے اوپر حکومت میں انقلاب واقع ہو گیا، دنیاوی حکومت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مذہبی حکومت کے حالت ہی نہیں، لیکن اخلاق کا یہ معیار ہے۔ اور یہاں اسلامی حکومت کے معیار اخلاق کا حال دیکھ لیجئے کہ اتنے انتہائی بد کردار، بے حیا لوگ بتاتے ہوئے لوگوں کو، تھے یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے، مگر یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کے بے حیا لوگ تھے، ان پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ ہیں غلامان محمد مصطفیٰ، نعوذ باللہ من ذالک۔ حیا نہیں آئی تم لوگوں کو، ان لوگوں کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے، کجا کے ان کے فیصلوں کو شرعی حیثیت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ یا کہو کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم بد کردار ہیں، ہم نے جھوٹے الزام لگائے، ہم ہر سزا کے مستحق ہیں، اور یہ نیک اور بزرگ لوگ تھے، پھر جو چاہو پیش کرو۔ اس کے باوجود ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی حیثیت نہیں۔ پھر نیک لوگ ہوتے تب بھی شرم ان کی کوئی حیثیت حاصل ہوئی، مذاہب میں اس قسم کی باتوں پر فیصلے نہیں ہوا کرتے، بلکہ بالکل اس کے برعکس 74 کی اسمبلی نے جو کچھ کیا وہ اتنا عظیم الشان نشان ہے احمدیت کی سچائی کا اور احمدیت کے حق ہونے پر ہونے کا کہ اس گزشتہ صدی میں اتنا عظیم الشان نشان شاذ کے طور پر آپ کو نظر آئے۔ حالات جہاں تک ہیں اس نام نہاد اکثریت کے، اس کے متعلق چند تازہ علماء کا میں نے کہا تھا، ان کے نمونے میں آپ کے ان کی رائے کے نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے، پھر میں دوسری بات کی طرف آؤں گا۔ عطاءاللہ شاہ بخاری صاحب لکھتے ہیں، ہم نام نہاد اکثریت کی تابے داری نہیں کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت باطل پر ہے۔ یہ سوانح حیات بخاری صفحہ 11 پر عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری کی طرف یہ بات منسوخ کی گئی۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو آج کل کے دیوبندیوں کے عظیم بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں آج کل جمہوریت کو شخصیت پر ترجیح دی جا رہی ہے، یہ جمہوری فیصلہ ہی تھا نا جس کو اچھالا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جس طرف کثرت ہو وہ سواد اعظم ہے، اسی زمانہ میں میرے ایک دوست نے اس کے متعلق ایک عجیب اور لطیف بات بیان کی تھی, اور واقعی وہ بات اتنی لطیف ہے کہ اگر کسی مولوی صاحب کے ذہن میں آ جاتی تو بڑا تعجب ہوتا ہمیں. ان کے ایک دوست کو سمجھ آئی ہے, لیکن وہ ان میں یہ سعادت تھی مولوی صاحب میں کہ اس سچی بات کو انہوں نے پسند کیا اور پھر آگے اپنا کر اس کو پیش کیا. بات واقعی بہت لطیف ہے. کہتے ہیں کہ جو میرے دوست نے عجیب بات بیان کی وہ یہ تھی کہ اگر سواد اعظم کے معنی یہ بھی مان لیے جائیں کہ جس طرف زیادہ ہوں تو ہر زمانہ کے سواد اعظم مراد نہیں بلکہ خیر القرون کا زمانہ مراد ہے. یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سواد اعظم کا ذکر فرمایا ہے اگر اس کے لفظی معنی مان لیے جائیں کہ سواد اعظم سے مراد اکثریت ہی ہے, تو کہتے ہیں کہ میرے دوست نے بتایا کہ اس سے مراد پھر بھی یہ نہیں ہے کہ ہر زمانے کا سواد اعظم یا ہر زمانے کی اکثریت, بلکہ خیر القرون مراد ہے. یعنی وہ زمانہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارشادات کے مطابق نیکی کا زمانہ تھا, سچائی کا زمانہ تھا, روشنی کا زمانہ تھا, جس کو خیر القرون حضور نے خود فرمایا کہ آپ کی نسل, آپ کا زمانہ, پھر اگلے آنے والوں کی نسل, پھر اس سے اگلے آنے والوں کی نسل, یہ تین زمانے ہیں جو روشنی کے زمانے ہیں اور خیر القرون ہیں, اس کے بعد پھر اندھیرا پھیلنا شروع ہو جائے گا. جو غلبہ خیر کا وقت تھا ان لوگوں میں سے جس طرف مجمع کثیر ہو وہ مراد ہے, نہ کہ ثم یفش الکذب کا زمانہ, نہ کہ وہ زمانہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ کے مطابق جھوٹ کی اشاعت کا زمانہ ہے. بڑی عمدہ, بہت پختہ بات ہے, اس کے خلاف کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی. سواد اعظم خود حضور اکرم نے فرمایا, لیکن ساتھ یہ بھی تو فرما دیا کہ خیر القرون تین ہیں, تین نسلوں کا نام ہے. اس کے بعد کذب کی اشاعت شروع ہو جائے گی, اس کے بعد اندھیرا پھیل جائے, اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر القرون نہیں فرمایا. اس لیے جو خیر القرون نہیں ہے اور جھوٹوں کی اکثریت کا زمانہ ہے, اس کو سواد اعظم کہہ دینا اور اس سے شرعی استنباط کرنا بالکل بے بنیاد بات ہے. یہ پھر مولوی صاحب لکھتے ہیں, مجھے تو یہ بات بہت ہی پسند آئی, واقعی کام کی بات ہے. البلاغ ماہنامہ کراچی بابت ماہ جولائی ہے تو کام کی بات, لیکن ہمارے کام کی بات ہے, آپ کے کام کی نہیں. اور وہ جو زمانہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاعت کذب کا زمانہ قرار دیتے ہیں, اس کے متعلق سنیے کہ اس زمانے کے کیا حالات ہوں گے اور اس زمانے کی اکثریت کے کیا حالات ہوں گے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا عَطَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ عَطَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَضَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً کلہم فی النار الا ملت واحدہ قالوا من ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی. ترمذی کتاب الایمان باب افتراق ھذہ الامہ. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے, جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے, یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے, تو حضور نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوگا, ما انا علیہ واصحابی یا جس کے حالات میرے اور میرے صحابہ جیسے ہوں گے, یہ دونوں معنی. جس حال پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو, جس فرقے کو اس حال پر پاؤ گے, جس چال پر اور جن عقائد پر مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو, ان خیالات اور ان عقائد پر اگر کسی فرقے کو پاؤ گے تو وہ میرے والا فرقہ ہے اور وہ ناجیہ ہے. یہ حدیث ایک بہت بڑی اہمیت کی حدیث ہے, خصوصاً اس ٹولے کے لیے جو آج کل پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے, جسے وہابی اہل حدیث ٹولہ کہا جاتا ہے, کیونکہ ان کے بانی حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اور مواحد گزرے ہیں, جو اس فرقے کے بانی ہیں. مسلمانان حجاز کی بھاری اکثریت ان کو 12ویں صدی کا مجدد تسلیم کرتی ہے. وہ یہ حدیث لکھ کر, یہی جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے, فرماتے ہیں فہذہ المسلۃ اجل المسائل, یہ مسئلہ اجل مسائل میں سے ہے. اور پھر فرماتے ہیں وہی فقیہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے, یعنی 72 فرقوں کو عملاً ناری اور ایک کو جنتی قرار دیتا ہے, صرف اور صرف وہی مسلمان ہے. یعنی اسلام کی تعریف انہوں نے یہاں آ پہنچ کے یہ کر دی کہ یہ حدیث اتنی اہم ہے, اور جو مسئلہ اس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جو شخص اس کو تسلیم کرتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, یہ مانتا ہے کہ ہاں جب فرقے تقسیم ہو جائیں گے تو 72 ناری ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا, وہی ہے جو مسلمان ہے, وہ دوسرا مسلمان کوئی نہیں. شارع مشکات فقہ حنفی کی مسلمہ عالم حضرت امام ملا علی قاری 73 فرقوں والی حدیث نبوی کی شرح میں لکھتے ہیں پس یہ 72 فرقے سب کے سب آگ میں ہوں گے, اور ناجی فرقہ وہ ہے جو روشن سنت محمدیہ پر قائم ہے اور وہ پاکیزہ راستہ احمدیہ ہے. ان کے الفاظ یہ ہیں فَتِلْكَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ الْبَيْضَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالطَّرِيقَةِ النَّقِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ. عظیم الشان بزرگ تھے, کیسے خدا کے تعلق والے لوگ تھے. ایک پیشگوئی پر ایک اور پیشگوئی کر رہے ہیں اور خوب کھول کے بتا رہے ہیں کہ وہ محمدیہ فرقہ احمدیہ فرقہ کے رستے پر ہوگا اور کہیں تمہیں نظر نہیں آئے گا. اور اس حدیث کو مسلمانوں کے ہر گروہ نے تسلیم کیا اور اپنے اوپر لگاتے رہے. ایک وہ وقت تھا کہ شیعہ کہتے تھے کہ ہم وہ ایک فرقہ ہیں اور باقی سارے دوسرے فرقے ہیں, اور سنی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ ہیں جو ایک ہیں, ان میں سے ہر فرقہ یہ کہتا تھا اور باقی دوسرے ہیں. چنانچہ ایک شیعہ حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ 72 فرقوں والی حدیث کا حوالہ دے کر علامتیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں یہ دیکھو 14 اختلافات اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے بیان کرتے ہیں, اور یہ عنوان اس کا یہ بنایا ہے انہوں نے, کہتے ہیں کہ شیعہ حضرت امیر المومنین امام المتقین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل بعد پیغمبر آخر الزمان سلم کے جانتے ہیں, اور ان کے بعد ان کی اولاد سے 11 فرزند امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تک یکے بعد دیگرے خلیفۃ الرسول اور امام برحق مانتے ہیں, لیکن باقی 72 فرقے پہلا خلیفہ ابو بکر, دوسرا عمر, تیسرا عثمان, چوتھا علی علیہ السلام کو جانتے ہیں. یہ سب کچھ آگے علامتیں بیان کر کے پھر لکھتے ہیں آخر پہ خلاصہ, تمام اصول اور فروع میں یہی ایک شیعہ فرقہ 72 فرقوں سے علیحدہ ہے, جس کا جوڑ کسی صورت میں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بڑے بڑے مسائل اصول و فرع میں ان کا سخت اختلاف ہے. اس لیے تمام اسلامی فرقے شیعہ کو مخالف سمجھتے ہیں، لیکن حدیث مذکور کے مطابق یہی ایک فرقہ باقی فرقوں سے بالکل جدا ہونے کی وجہ سے ناجی اور بہشتی ہے. فتویٰ حائری حصہ دوم از افادات عالیہ حجت الاسلام اسلام والمسلمین صدر المفسرین سلطان المحدثین محی الملت والذین محی الملت والدین رئیس الشریعہ مدار الشریعہ نباز دہر حکیم الامہ تن ناجیہ سرکار شریعت مدار شمس العلماء علامہ سید الحائری صاحب قبلہ مجتہد العصر والزمان، یہ مصنف ہیں ان کے. یہ جو ایک نام کے القاب ہیں جو میں پڑھ کے سنائے ہیں. اب بتائیے کہ کل تک تو یہ بحث ہو رہی تھی کہ 72 کون ہیں اور ایک کون ہے، اور کل تک یہ تسلیم کر رہے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال سچ فرمایا ہے، اور جو کچھ فرمایا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، صرف جھگڑا یہ کریں گے کہ ہم وہ ایک ہیں یا باقیوں میں سے وہ ایک ہے. کوئی 72 کون ہے اور ایک کون ہے، یہ جھگڑا تھا. جماعت اسلامی کا مشہور آرگن وہ بھی اس حدیث کو تسلیم کرتا اور اس پر بحث اٹھاتا ہے. کہتے ہیں اسلام میں اکثریت کا کسی بات پر متفق ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل ہے، نہ اکثریت کا نام سواد اعظم ہے، کھل کر بات کر لی، نہ ہر بھیڑ جماعت کے حکم میں داخل ہے، نہ کسی مقام کے مولویوں کی کسی جماعت کا کسی رائے کو اختیار کر لینا اجماع ہے. اس مطلب کی تائید اس حدیث نبوی سے ہوتی ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بئیں الفاظ مروی ہے، آگے وہی الفاظ حدیث کے، یعنی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی جو سب کے سب جہنم میں پڑ جائیں گے بجز ایک کے. لوگوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہوں گے. اس کے بعد وہ لکھتا ہے یہ گروہ نہ کثرت میں ہوگا، نہ اپنی کثرت کو اپنے برحق ہونے کی دلیل ٹھہرائے گا، بلکہ اس امت کے 73 فرقوں میں سے ایک ہوگا، اور اس معمور دنیا میں اس کی حیثیت اجنبی اور بیگانہ لوگوں کی ہوگی. ایک ہمارا فرقہ رہ گیا ہے جس کو آج یہ حیثیت حاصل ہے، اجنبی اور بیگانہ ہو گئے ان کے لیے، مگر خدا نے کس طرح ان کے منہ سے حق کلوا دیا ہے. اور کہتے ہیں جیسا کہ فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فتوبا للغرباء. اللہ کی شان ہے ان لانتیں ڈالنے والوں کی طرف سے خدا نے دعائیں بھی کہلوا دیں آپ کے اوپر، زبردستی خدا کی تقدیر نے ان کے منہ سے رحمتیں ڈلوا دیں آپ کے اوپر، تسلیم کرنا پڑا ان کو. اور حدیث نبوی یاد آئی تو یہ مجبور ہو گئے اس بات پر کہ حق کو حق تسلیم کر لیں. کہتے ہیں پس جو جماعت، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام غربت سے شروع ہوا تھا پھر غریب ہو جائے گا، جیسا کہ پہلی دفعہ غریب تھا، فتوبہ للغرباء، بس خوشخبریاں ہوں، مبارکیں ہوں ان غرباء کو جو آخری زمانے میں اسلام کی خاطر غریب الوطن ہو جائیں گے اور غریب کہلائیں گے. بس جو جماعت محض اپنی کثرت تعداد کی بنا پر اپنے آپ کو وہ جماعت قرار دے رہی ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے لیے تو اس حدیث میں امید کی کوئی کرن نہیں، کیونکہ اس حدیث میں اس جماعت کی دو علامتیں نمایاں طور پر بیان کر دی گئی ہیں. ترجمان القرآن جنوری فروری 1945 صفحہ 175-176 مرتبہ سید ابو العلا مولانا مودودی صاحب. اب اس بات کو ملحوظ رکھ لیں اچھی طرح کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت تقسیم ہوگی 72 فرقوں میں ایک 73ویں جماعت پیدا ہوگی، وہ حق پر ہوگی، 72 فرقے جھوٹے ہوں گے کیونکہ سچے ناری نہیں کہلا سکتے، ایک ہی جماعت سچی ہوگی، اور اسے جماعت فرمایا. کل تک یہ لوگ تمام مخالفین جماعت احمدیہ خاص سنی تھے خاص شیعہ تھے، اس حدیث کی نہ صرف صحت کے قائل تھے بلکہ وہابیہ فرقہ کے امام تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہی وہ ہے جو اس حدیث کو سچا مانتا ہے, جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں. شیعہ کیا اور سنی کیا, وہابی کیا اور بریلوی کیا, تمام اس حدیث کے متفقہ طور پر قائل اور تسلیم کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ 72 جنتی اور ایک ناری 74 6 ستمبر کو جو قیامت ٹوٹی ہے پاکستان کے اوپر, وہ یہ قیامت تھی کہ اس دن ان سب نے جماعت احمدیہ کی تکذیب کے شوق میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی ہے, یہ جرأت اور یہ بے حیائی کی ہے, اور یہ اعلان کیا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی تھی. ہمارے وہ بڑے جھوٹے تھے جو اس کو سچا تسلیم کر رہے تھے. 72 سچے ہیں اور ایک جھوٹا, 72 جنتی ہیں اور ایک ناری, یہ مسئلہ ان کو اس دن سمجھ آیا ہے اور اس مسئلے کا فخر سے اعلان کیا جا رہا ہے, اور یہی مسئلہ ہے جس کو آج اچھالا جا رہا ہے اس سو کال اس مبینہ سفید کاغذ میں. کتنی بڑی جسارت, کتنی بڑی بے حیائی. اور صرف یہی نہیں بلکہ جماعت احمدیہ کے اس وقت کے امام کی طرف سے نیشنل اسمبلی کے سامنے یہ تنبیہ پہ کی گئی تھی بار بار اور کھلے لفظوں میں کہ ہمارے دشمن بن جاؤ شوق سے, جو کچھ ہمیں کہو, لیکن خدا کے لیے اسلامی مملکت پاکستان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تو علم بغاوت بلند نہ کرو, یہ جسارت تو نہ کرو. کل تک تم مانتے آ رہے تھے کہ اگر 72 اور ایک کا جھگڑا چلا تو 72 ضرور جھوٹے ہوں گے, اور اس لیے کہ اصدق الصادقین کی پیشگوئی ہے کہ 72 جھوٹے ہوں گے, اکثریت جھوٹی ہوگی اور ایک سچا ہوگا. آج ہمیں جھوٹا بنانے کے شوق میں تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ 72 سچے ہیں اور ایک جھوٹا ہے صرف, اور وہ معرفت کا نقطہ جو ان کو سمجھ میں آ گیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خبر نہیں ہوئی تھی. اعلان بغاوت کیا, اور جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ اسلام میرا ہی نہیں سمجھتا. اگر اور کوئی جرم تھا یا نہیں تھا, اس دن ضرور یہ غیر مسلم بن گئے تھے جس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد کے خلاف کھلی کھلی بغاوت کی تھی. ایسا ارشاد نہیں تھا جو شک والا ارشاد, جس کے متعلق شبہ تھا کہ پتہ نہیں سچا ہے یا نہیں, پتہ نہیں حضور نے فرمایا ہے کہ نہیں. چوٹی کے علماء ان کے فرقوں کے بانی مبانی اسے حق تسلیم کرتے آئے, اسے اسلام کی شرط پہچان قرار دیتے رہے, اور ایک دن ایسے پاگل ہو گئے, خدا نے ایسی ان کی متیں مار دی کہ 6 ستمبر کو یہ اعلان کر دیا کہ 72 فرقے اکٹھے ہیں یہ مسلمان ہیں یعنی جنتی ہیں, اور ایک جماعت یہ ناری ہے, یہ تھی اصل حقیقت جس کی نعوذ باللہ من ذالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ سکی. اور پھر بڑے فخر کے ساتھ اس حقیقت کو یہ لوگ پیش کرتے رہے, یہی کہہ کر مطالبے کیے گئے جماعت کی تاریخ, ان کی مخالفت کی تاریخ میں شروع سے ہی یہ گند, یہ کوڑ داخل تھا کہ جماعت احمدیہ کو جھوٹا ہم بنا ہی نہیں سکتے جب تک اس حدیث کی تکذیب نہ کریں. اس لیے علل اعلان فخر کے ساتھ پہلے بھی تکذیب کر رہے تھے بعض ان میں سے جب جماعت کی مخالفت سوال آتا تھا. چنانچہ مولوی ظفر علی صاحب نے نومبر 1953 یہ جب تحریک چلائی جا رہی تھی اس میں بڑے فخر سے یہ بات پیش کی تھی. اس وقت بھی کہتے ہیں مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے. آج مرزائے قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحدہ و متفق ہیں. حنفی اور وہابی, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی, اہل حدیث, سب کے علماء, تمام پیر اور تمام صوفی اس میں تو مطالبہ پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں, انہیں مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دو. یعنی 72 مسلمان اور ایک غیر مسلم اور ناری. زمیندار 5 نومبر 1953 صفحہ 2 کالم 6. اور جب یہ ظالمانہ واقعہ ہو گیا جس کو یہ اپنی تائید میں آج پیش کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, اس وقت 1974 میں 6 اکتوبر کے نوائے وقت نے یہ بڑے خوشی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا 72 فرقوں کا اجماع. اس طرح خدا جھوٹا کرتا ہے لوگوں کو, اور ان کو پتہ نہیں لگتا کہ خدا کی تقدیر ہم سے کیا کھیل کھیل رہی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم, اللہ الٹا دیتا ہے ان کے مکروہ اور ان کی تدبیروں کو ان کے اوپر. کہتے ہیں اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی مسئلہ, اہم مسئلہ پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا. کہ جماعت امت میں ملک کے سب بڑے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کا سیاسی رہنما کما حق ہو متفق ہوئے اور صوفیہ کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان تصوف و طریقت کو بھی پورا پورا اتفاق ہوا ہے. قادیانی فرقہ کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے اس حل پر متفق اور خوش ہیں. کیا خوش ہیں؟ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم 72 ہیں جو اپنے آپ کو ایک کہا کرتے تھے. پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ تم 72 ہو غیروں کی طرف انگلی اٹھا کر, شیعہ کیا اور سنی کیا, اور کہتے تھے ہم وہ ایک ہیں جن کے متعلق ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ جب 72 اور ایک کا جھگڑا چلے گا تو ایک جنتی ہوگا 72 ناری ہوگی. اس دن تقدیر دیکھیں کس طرح تقدیر نے ان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے. پاگلوں کی طرح اخباروں کی سرخیاں جما دی اور فخر سے اعلان کیا کہ ہم خوش ہیں کہ ہم 72 ہیں اور مرزا غلام احمد کی جماعت وہ ایک ہے, وہ ایک ہے, وہ ایک. بس خدا کی قسم اگر وہ ایک ہے اور تم 72 ہو تو پھر تمہارا فتویٰ نہیں چلے گا, فتویٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. اور کوئی ماں نہیں ہے جس نے کوئی ایسا بچہ پیدا کیا ہو جو محمد مصطفیٰ کے فتویٰ کو غلط اور الٹ کر کے دکھا. بس 6 ستمبر کا دن تمہارے لیے رات بن کر آیا تھا, ہمارے لیے ایک روشنی کا سورج طلوع ہوا تھا. اس دن تم نے اپنے ہاتھوں سے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوگی. اور چونکہ تم نے اسی فیصلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے نتیجے کی تکذیب کر دی, اس لیے وہ پیشگوئی اور بھی زیادہ شان کے ساتھ پوری ہوگی. اس فیصلے نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم جھوٹے ہو, کیونکہ نتیجہ وہ نکال رہا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے نتیجے کے مخالف ہو. بس یہ ہے تمہاری اکثریت, اور یہ ہے تمہاری اکثریت کی حیثیت. اس اکثریت کی ہمیں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں, جس اکثریت کی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو پرواہ ہوئی. ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کے لیے تم نے یہ اقدام کیا تھا. اس دن تو ہمیشہ کے لیے ہمارا پیوند حضرت محمد مصطفیٰ سے اور بھی زیادہ پکا کر دیا. اگر تم سچے ہو نعوذ باللہ من ذالک, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک غلط ہیں, تو ہمیں وہ ایک بننا منظور ہے جو غلط ہو کر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہتا ہے. اور 72 سچوں پر ہم لانا ڈالتے ہیں, ہمیں کوئی ہرگز منظور نہیں ہے کہ ان 72 کے ساتھ شامل ہوں جو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کو منظور نہیں. اس لیے جھوٹا کہو گے تب بھی ہم ساتھ رہیں گے آقا محمد مصطفیٰ کی طرف, سچا کہو گے تو پھر تو ہم ہیں ہی سچے. اس لیے اب نکل کے دکھاؤ اس دام سے, خود تمہارا بچھا ہوا دام ہے جس نے تمہیں گھیر لیا ہے, ایک بھی تم میں سے باقی نہیں رہا. شیعہ سنی کبھی وہم بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سارے متفق ہو جائیں کہ ہم سب اپنے اختلاف عقائد کے باوجود مسلمان. ہمارے سب بزرگوں کے سارے فتوے جھوٹے ہیں. اس دن یہ فیصلہ ہوا ہے, اتنا عظیم شان خدا نے فتح کی سورج ہمارے لیے نکالا ہے, ہم اس پر راضی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم انک حمید مجید. الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا
عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.